بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذرا حدیث نمبر 91 وبه قال حدثنا عبد الله عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني. یہ راوی ہے سلیمان ابن المدینی. ایک اصطلاح سمجھنی ہے بس. قرن اول میں مدینہ المنورہ کے علاوہ 8 شہر ایسے تھے جس کے ساتھ لفظ مدینہ کی نسبت لگی ہوئی تھی. مدینۃ المنورہ کو تو مدینۃ المنورہ کہتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ 8 شہر دوسرے تھے کہ ان شہروں کو بھی مدینہ سے یاد کرتے تھے، جیسے مدینۃ السلام، مدینۃ الخلیل فلسطین میں حبرون شہر کے قریب، مدینۃ الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک جہاں پر ہے اور جہاں حرم ابراہیم ہے، مدینۃ الخلیل. اس طرح کے 8 شہر تھے کہ جس کی طرف مدینہ کے لفظ سے نسبت کی جاتی تھی. اب تمیز کرنا کیسے کریں؟ اس لیے کہ مدینۃ المنورہ کی نسبت اور دوسرے شہر جو لفظ مدینہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی طرف نسبت، تو تمیز کیسے کریں گے کہ یہ مدینۃ المنورہ کے رہنے والے بزرگ ہے یا کسی مدینۃ الخلیل یا مدینۃ السلام کسی اور مدینے کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ اصطلاح مقرر کی تھی کہ مدینۃ المنورہ کے رہنے والے کو المدنی کہتے تھے اور غیر مدینہ مدینۃ المنورہ کے علاوہ دوسرے مدینہ کے رہنے والوں کو مدینی بولتے تھے، تاکہ دونوں میں تمیز ہو جائے. مدینۃ المنورہ کے رہنے والے کو مدنی اور غیر مدینہ کسی اور مدینہ کے رہنے والے کو مدینی ایسا بولتے تھے. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مدینہ کے رہنے والے کو بھی مدینی کہتے تھے، یعنی جو عالم مدینۃ المنورہ کے رہنے والے ہو اس کو بھی مدینی کہہ دیتے تھے. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاد علی ابن المدینی، وہ مدینۃ المنورہ کے رہنے والے تھے لیکن ان کو لوگ کہتے ہیں علی ابن المدینی، حالانکہ کیا کہنا چاہیے؟ علی ابن المدینی کہنا چاہیے، لیکن لوگ ان کو یاد کرتے ہیں علی ابن المدینی کے لفظ سے. اور دراصل علی ابن المدینی جو تھے نا تو ان کے اجداد باپ دادے وہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے. خود علی ابن المدینی تو بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے, وہ تو بصرہ منتقل ہو گئے تھے, لیکن ان کے اجداد اصلاً مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے, اس لیے ان کو مدینی کہتے ہیں. حالانکہ مدینی کہنا چاہیے. یہاں پر جو یہ محدث بزرگ ہے کون؟ سلیمان ابن بلال المدینی. یہ بھی اصلاً رہنے والے ہیں مدینہ المنورہ کے, پھر بھی ان کا نام بن گیا سلیمان ابن بلال المدینی. حالانکہ کہنا چاہیے سلیمان ابن بلال المدنی, لیکن کہتے ہیں سلیمان ابن بلال المدینی. اس لیے دیکھو محشی نے ان کے نام کے ساتھ مدنی بھی لکھا ہے. یہاں سند میں تو المدینی لکھا, لیکن محشی نے ان کے نام کے اوپر کیا لکھا؟ المدنی. ایک اصطلاح ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے کے اندر مدینہ المنورہ کے علاوہ دوسرے شہروں کو بھی مدینہ کہتے تھے, مدینہ کی اضافت دیتے تھے. تو ان کی طرف اگر کسی محدث راوی امام کی نسبت ہو تو المدینی, اور مدینہ المنورہ کی طرف نسبت ہو تو المدنی, لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کرتے تھے. اب آ جاؤ اصل سبق پر. باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث. اب سمجھو ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. پہلا مقصد آپ کو بتلایا گیا, نمبر ایک, طلبہ متعلمین کو استاد کے سامنے دو زانو ہی بیٹھنا چاہیے. طلبہ کو متعلمین کو استاد کے سامنے دو زانو بیٹھنا چاہیے, یہی تقاضے ادب ہے. اور ادب کے بغیر علم آتا نہیں ہے, ادب کے بغیر علم میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. علم میں برکت چاہیے تو ادب کے ساتھ علم حاصل کرو تو علم میں برکت آئے گی. علم چاہیے تو ادب سے رہو تو علم آئے گا. دوسرا مقصد سمجھو ذرا دھیان سے. حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند, ان کی تقریر بخاری چھپی ہوئی ہے ایزاح البخاری. تو ہمارے اکابر کے استاد ہیں وہ, حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری کے بھی استاد ہوتے ہیں. مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو. نماز کی چار حالت ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, قائدہ. یہ چار نماز کی بڑی بڑی حالت ہے. اب اس میں سے تین حالت تو ایسی ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے ہرگز ہرگز مناسب نہیں بلکہ جائز بھی نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, بالکل مناسب نہیں. وہ کوئی انسان دوسرے انسان کے سامنے رکو کر لے رہے سجدہ کر لے رہے جائز ہی نہیں ہے. اب ایک ہیئت باقی رہ گئی قاعدے والی, تو نماز میں یہ چار ہیئتیں ہیں, گویا کہ وہ ادب کی ہیئت ہے, تعظیم تکریم کی ہیئت ہے. اس میں سے اول تین ہیئت ہم غیر اللہ کے سامنے اپنا نہیں سکتے, اختیار نہیں کر سکتے. اب باقی رہ گئی ایک ہی شکل, دو زانو قاعدے میں بیٹھتے ہیں وہی ایک شکل نماز والی باقی رہ گئی. تو کوئی آدمی کہیں ایسا سوچے کہ نماز والی چاروں ہیئت غیر اللہ کے سامنے اختیار نہیں کر سکتے, تو اس کا رد امام بخاری کر رہے ہیں کہ تین ہیئت تو غیر اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے, لیکن چوتھی ہیئت غیر اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے. تو نماز کی قابل عظمت, قابل ادب, بہترین تعظیم ادب سے لبریز چار ہیئتیں ہیں. تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ نماز کی چاروں ہیئتیں غیر اللہ کے لیے ہم نہیں اپنا سکتے, تو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے تردید کر رہے ہیں کہ اول تین ہیئت قیام رکوع سجدہ وہ غیر اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے, لیکن چوتھی ہیئت قاعدہ وہ غیر اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں, بلکہ کر کے رکھنا چاہیے. یہی تعظیم اور ادب کا تقاضا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. دوسرا مقصد, اتنی دور کی بات کہی انہوں نے. دیکھا اچھا, ان کا ایک بہت قیمتی رسالہ بھی ہے مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, بخاری کے جتنے بھی کتاب ہیں, عدل وحی, ایمان, علم, اخیر میں کتاب التوحید, تو بخاری کی تمام کتابوں میں انہوں نے ربط اب لکھا ہے کہ اس کا ربط اس کے ساتھ یہ, اس کا ربط اس کے ساتھ یہ, پوری کتاب بخاری کو مربوط انہوں نے ربوط لکھے ہر ایک کا ربط. چھوٹا سا اردو میں ہے, بہت بڑی کتاب نہیں ہے لیکن بڑی جاندار ہے. تو تمام کتابوں کے درمیان میں ربط انہوں نے لکھا ہے, اور رسالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی زمانے میں ہمارے استاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شائع بھی کروایا تھا, چھپوایا بھی تھا اس کتاب کو. تیسرا مقصد دیکھو امام بخاری کا, اس ترجمۃ الباب کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ترجمہ ترجمہ شارحہ ہے, کہ حدیث شریف کے الفاظ کی وضاحت کر رہا ہے. حدیث شریف میں کیا ہے کہ مقید معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے تو حضرت عمر حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے. یہی ہے روایت میں کہ حضور غصے میں تھے تو حضرت عمر حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے. تو روایت سے ایک مقید ادب معلوم ہوا. کیا ادب؟ کہ امام محدث معلم غصے ہو جائے تو ان کے سامنے دو زانو بیٹھ کے معافی مانگ لو. یہ مقید بات معلوم ہوتی ہے. تو حدیث شریف سے مقید ادب نکلتا ہے کہ امام یا محدث یا معلم غصے ہو جائے تو اس کے سامنے دو زانو بیٹھ کر معافی مانگ لو. امام علی مقام اس ترجمۃ الباب سے بتلانا چاہتے ہیں کہ مقید نہیں ہے, مطلق ہے. کہ امام، محدث، معلم غصے میں ہو کہ غصے میں نہ ہو، ہر حال میں اس کے سامنے دو زانو بیٹھنا چاہیے. تو حدیث شریف سے مقید بات معلوم ہو رہی ہے کہ غصے کی حالت میں ہو تو دو زانو بیٹھ جاؤ. لیکن امام علی مقام ترجمت الباب کے ذریعے ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ مقید معاملہ نہیں ہے، مطلق معاملہ ہے کہ امام، محدث، معلم غصے میں ہو کہ نہ ہو، اس کے سامنے ہمیشہ دو زانو بیٹھنا چاہیے. اور ہم جماعت طلبہ کچھ بدماش بھی ہیں ہم لوگ، کہ بعض اساتذہ سخت مزاج ہوتے ہیں، باروب ہوتے ہیں، تو وہاں تو ان کے سبق میں بہت ادب سے بیٹھیں گے، دو زانو بیٹھیں گے، مراقبہ نہیں کریں گے، آنکھ بند کر کے کسی کا استحضار نہیں کریں گے. لیکن جو بیچارہ ڈھیلا ڈھالا میرے جیسا ہو تو اس کے سبق کے اندر طلبہ چار زانو بھی بیٹھیں گے، مراقبہ بھی کریں گے، نیند بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ بات چیت بھی کر لیں گے، کچھ کھیل بھی لیں گے، سب کچھ کر لیں گے. دو طرح کے اساتذہ ہوا کرتے، ڈھیلے ڈھالے اور جو ہے با جلال پر روب اس طرح. تو ایسا جو ہے امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، بلکہ جو ہے پر غصہ ہو یا جو ہے پر یسر اور سہولت ہو، ہر حال میں با ادب ان کے سامنے رہنا چاہیے. چوتھا مقصد سمجھو ترجمت الباب کا، کہ بھائی اگر دو زانو بیٹھنا ہی ادب ہے، دو زانو بیٹھنا ہی مناسب ہے، تو حضرت عمر شروع سے کیوں دو زانو نہیں بیٹھے؟ یہ تو حضور جب غصے میں آ گئے تب حضرت عمر دو زانو بیٹھے نے. اگر دو زانو بیٹھنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو حضرت عمر شروع ہی سے دو زانو بیٹھے. اچھی طرح سمجھو، شروع کے اندر کسی عذر کی وجہ سے حضرت عمر دو زانو نہیں بیٹھے، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھ گئے. اس سے دو زانو بیٹھنے کا استحباب ثابت ہو گیا. بعض مرتبہ تکلیف ہوتی ہے، کسی کا بدن بھاری ہوتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے، پیٹ کا اسٹاک بڑا ہوتا ہے، تم دو زانو بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر عذر کی وجہ سے ایک پیر پر بیٹھے، ایک پیر کھڑا کر لیا، لیکن پھر دو زانو کی ہیئت اختیار کر لی. تو کوئی عذر لاحق ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہر وقت دو زانو نہ بیٹھے، لیکن بعد میں دو زانو والی حیعت اختیار کر لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں دو زانو نہیں بیٹھے، لیکن بعد میں دو زانو والی حیعت اختیار کر لی، اس سے دو زانو بیٹھنے کا استحباب ثابت ہو گیا. یہ ہے ترجمت الباب کا خلاصہ اور حاصل. جی ऊपर वाली रिवायत ही है। देखिए कमाल है ना इमाम अली मकाम का, एक ही रिवायत से अभी एक उन्वान साबित किया और उसी रिवायत से अभी दूसरा उन्वान साबित कर रहे हैं। यहाँ तर्जमतुल बाब से क्या लफ्ज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों ने बेतुके सवालात की कसरत कर दी तो हुजूर ने उस दिन फरमाया नाराजगी के अंदाज में, जो पूछना हो पूछ लो आज मैं यहीं पर हूँ। तो लोग उस इरशाद आली का मंशा नहीं समझ सके और मजीद सवाल करने शुरू कर दिए। जिस कदर नए नए सवाल किए इस कदर हुजूर का गुस्सा मुबारक बढ़ता चला गया और हजरत उमर ने अंदाजा लगा लिया कि हुजूर का गुस्सा मुबारक बढ़ रहा है। तो हजरत उमर दो जानू बैठ गए। फबरका उमर अला रुकबतैहि, हजरत उमर अपने दोनों घुटनों पर दो जानू बैठ गए। ये आजिजी का इजहार, शर्मिंदगी का इजहार कि हुजूर हम आपको गुस्ताखी कर रहे हैं आपकी, ये हजरत उमर ने दो जानू बैठ करके शर्मिंदगी और आजिजी का इजहार किया। फकर फिर हजरत उमर बोले तीन मरतबा, रदीना बिल्लाही रब्बा वबिल इस्लामी दीना वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, अल्लाह से हम राजी हैं, वो हमारे रब है कि उसने हमको कुरान जैसी किताब अता फरमाई, हम बहुत राजी हैं। उस अल्लाह ने हमको इस्लाम जैसा मजहब अता फरमाया, हम बहुत राजी हैं। हमको अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी अता फरमाए, आखिरी नबी, हम बहुत राजी और खुश हैं। तीन मरतबा ये जुवा जो दोहराई, फसकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा मुबारक ठंडा हो गया। जी इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि भाई मुतालिमीन को असातिजा का मूड भी समझना चाहिए। जैसे हजरत उमर समझ गए ने, अंदाजा लगा लिया ने गहराई से कि हुजूर गुस्से में है, दूसरे लोगों ने क्या समझा कि हुजूर ने सवाल की इजाजत दे दी इसलिए पूछते जाओ नहीं जो पूछना हो। लेकिन हजरत उमर समझ गए कि ये खुशी से कहा नहीं है, ये तो हुजूर ने गुस्से में जुमला कहा। तो मुतालिम गहराई से मुताला करने वाला हो कि उस्ताद के मूड मिजाज हालत का वो अंदाजा लगा ले, ऐसा होना चाहिए और उसके मुताबिक उनके सामने सुलूक करे, ऐसे मुकालिमीन होने चाहिए। पुराने जमाने में ऐसे मुकालिमीन होते थे। अब नया तर्जमतुल बाब लाए, बाबू मन आदल हदीस सलासन लियुफहिम अन्हु। अच्छा आपको तजवीद में ऐसा कहा जाता है कार्य क्लास में कि शीशा लेकर मश करो, यानी मखरज की अदायगी आईने में देखो कि हाँ जबान बराबर लग रही कि नहीं लग रही है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर तजवीद में कहा जाता है ना। हमारे यहाँ जामिया दाखिल में आरी रमजान साहब मेवाती रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहले, उनका जमाना तो हमने नहीं देखा, उनको देखा सही, बाद में वो आया करते थे आरी रमजान साहब मेवाती रहमतुल्लाह अलैह, और जरा भैया जरीब उनकी बहुत मशहूर थी, बहुत जलाली खान साहब थे। پھر ڈاگل کے بعد سرکسر بھی تشریف لے رہے تھے، پھر میوات ہی میں رہے تھے آخر میں. حضرت قاری عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. تو جمعرات کا دن ان کے یہاں فقال هذا یوم عصیب ہوا کرتا تھا، مشکل ترین دن طلبہ کے لیے. مشق سنتے تھے اور مشق میں برابر ضرب ضریبوں کی گردان اس میں فائل اور مبالغے کے سیگوں سے ہوتی تھی. طلبہ طلبہ ہوتے تھے. تو ایک دن خال صاحب نے کہہ دیا کل شیشہ لے کر آئیے، سب اپنے سامنے شیشہ رکھے اور جو ہے پھر مخرج کی ادائیگی دیکھی جائے. اب جمعراتی کے لیے خال صاحب نے فرمایا اب سب طلبہ سمجھ گئے کہ شیشہ لانے کا، لیکن ایک طالب علم ابھی حیات ہے، اسی طالب علم نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ لندن میں رہتے ہیں. مجھے اور ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دونوں کو ساتھ یہ قصہ سنائے گا. وہ طالب علم نے گجراتی شیشہ منگا دیا، اردو میں شیشہ آئینے کو کہتے ہیں، گجراتی میں شیشہ کانچ کے بوتل کو کہتے ہیں. وہ دوسرے دن ایک کانچ کا بوتل لے آیا اور گھنٹہ شروع ہوا تو قاری صاحب کی دریپائی میں لے جا کے رکھ دیا شیشا. پہلے تو قاری صاحب مطالعے میں رہے تھے، کچھ دھیان نہیں دیا. پھر بھی یہ کون لائے، کیوں لائے؟ حضرت کل آپ نے کہا تھا نا شیشا لے آنا، شیشا لے آئے. تو قاری صاحب ہنس دیے اور جمعرات چھٹی کو گئے. ذرا بھائی صرف اسے بچ گیا چلو. اس دن مشق سنانے سے بہت مزہ آیا خان صاحب کو. ارے بیوقوف، شیشے کا مطلب نہیں سمجھتا ہے، کیا کہا تھا ہم لوگ، کیا لے کر کے آ رہے ہیں. اور پورا گھنٹہ نکل گیا. پھر اس طرح طلبہ پہلے ماہر فن ہوا کرتے تھے، استاد کا موڑ کیسے بدلنا، کیسے بھانپنا، کیسے جانچنا، یہ سب میں ماہر فن ہوا کرتے تھے. امام علی مقام نے نیا ترجمۃ الباب قائم کیا، من اعاد الحدیث لیفہم عنہ. بات تین تین مرتبہ بولنی چاہیے تاکہ لوگ سمجھ لے رہے. سبحان اللہ، اصل مقصد ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کے لیے ضرورت پڑے تو ایک ہی بات تین مرتبہ بولو، لیکن بات بار بار بول کر کے سمجھا دو. اس ترجمۃ الباب کا حاصل کیا وہ سمجھو. نمبر ایک، تین تین مرتبہ کوئی بات بولنے سے دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک، بات مؤقت ہو جاتی ہے، مؤقت ہو جاتی ہے بات. بھئی آپ نیند مت نکالیے، ارے سن رہے ہو، آپ نیند مت نکالیے، سن رہے ہو کہ نہیں، نیند مت نکالیے. تین مرتبہ کہہ دیا تو بات میں تاکید ہو گئی. نمبر دو، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے تفہیم. تفہیم کا کیا مطلب؟ ایک ہی بات تین مرتبہ بولیں گے تو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی، ذہن نشین ہو جائے گی. تو ایک ہی بات تین مرتبہ بولنے کے دو فائدے، تاکید اور تفہیم. دوسرا مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا، ائمۃ الحدیث میں سے بعض ائمہ کا ایک مسلک ہے کہ وہ اعادۃ الحدیث کو ناپسند کرتے تھے، کہ ایک ہی بات کو بار بار بولنا، بار بار بولنا وہ ناپسند کرتے تھے. امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے ان کے اس مسلک کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا مسلک غلط ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنا غلط طریقہ ہے، اس سے بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. بولو تین تین مرتبہ کہ جن ائمہ حدیث کا مسلک ہے کہ ایک سے زیادہ بات بول مرتبہ بات کو دہرانا مناسب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, ان کا رد امام نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے کیا ہے. نمبر تین, تیسرا مقصد سمجھو, کوئی طالب علم کسی بات کا اعادہ چاہے تو اس کو بلید نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی کسی طالب علم نے کہا کہ آپ نے فلاں بحث کی تھی, میری سمجھ شریف میں نہیں آئی, اسی لیے آپ اس کو دہرا دیجئے, تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ غبلہ ہے, بلید العقل ہے. تو کوئی بیچارہ درخواست کرے یادے کی تو پہلے دو چار اس کو جو ہے نواز دے, غبلہ کہیں کا, بے وقوف, سبق میں سنتا نہیں, دھیان نہیں دیتا ہے, اور پوچھ پوچھ کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی جس نے یادے کی درخواست کی ضروری نہیں کہ وہ بلید ہو, سمجھ میں نہیں آیا اس لیے یادے کی درخواست کر رہا ہو. تیسرا مقصد سمجھو. چوتھا مقصد, اشارے سے سمجھایا جا سکتا ہو تو اشارے سے بات سمجھا دو, ورنہ یہ آدھا کر دو بات کا. کوئی بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہے اشارہ, اور اشارے سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آدھا کر دو. اسے بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ روایت گزری تھی وہاں یہ آیا تھا, اشارہ دے دیا, لیکن بعض مرتبہ اشارے سے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوری بات کا یہ آدھا کر دے بھائی, تاکہ بات تازہ ہو جائے. نمبر پانچ سمجھو, ایک ہی بات بار بار بولنے سے اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. بعض ممالک میں آج بھی حفظ کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے ملک سے بالکل الگ. وہ لوگ کیسے یاد کراتے حفظ؟ استاذ جی طالب علم کے سامنے ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں اور طلبہ سے پڑھاتے ہیں, اس طرح حفظ کراتے ہیں. جیسے کہ چند طلبہ بیٹھ گئے ایک ساتھ اور کہیں گے چلو پڑھو الحمدللہ رب العالمین, سب طلبہ پڑھیں گے, پھر دوبارہ الحمدللہ رب العالمین, پھر سب طلبہ پڑھیں گے, تین بار, پانچ بار, سات بار ایک ہی آیت استاد پڑھائیں گے بچوں کو. اب دیکھا بچوں کو یاد ہو گئی, اب آگے چلو دوسری آئے. اس طرح حفظ کرواتے. یہ طریقہ آج بہت سے افریقی ممالک میں رائج ہے, اور وہ افریقن لوگوں میں رائج ہے. یہ اوپر کا جو افریقہ ہے, موریتانیہ اور اس کے اوپر باماکو, مالی وغیرہ کے علاقوں میں اس طرح کا حفظ کا طریقہ آج بھی رائج ہے, اور بعض عرب ممالک میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ اس طرح بچوں کو حفظ کرا دیں. تو ایک ہی بات تین تین چار چار مرتبہ دہرائیں گے تو وہ بات یاد ہو جائے گی آسانی کے ساتھ. ساتواں مقصد سمجھو, امور مہمہ میں جہاں ضرورت ہو وہاں اس طرح اعادہ کرنا چاہیے. ہر بات کا اعادہ تو مشکل ہے تین تین مرتبہ. جیسے کہنا کہ بھائی پانی لے آئیے, اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تین مرتبہ بھائی پانی لے آئیے, پانی لے آئیے, ایسا کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو اہم بات ہوتی ہے اس کو تین مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو امور مہمہ کو تین مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ اہم بات کی اہمیت واضح ہو جائے. نمبر 8 مسائل کو مسائل سمجھ میں نہ آوے تو دہراؤ بار بار تاکہ سمجھ میں آ جائے. مسائل کی طرف دھیان نہ ہو, بار بار دہراؤ تاکہ سمجھ میں آ جائے. کسی بات کی طرف سامعین کا دھیان نہ ہو اور دھیان کرانا ہو تو بار بار بولو تاکہ اس کی طرف دھیان دے. کسی بات کی طرف ذہن نہ پہنچتا ہو تو بار بار بولو تاکہ اس کی طرف ذہن پہنچ جائے. تو بعض باتوں کی طرف ذہن پہنچتا نہیں ہے تو بار بار بولے تاکہ اس کی طرف ذہن پہنچ جائے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئی تو بار بار بولو تاکہ سمجھ میں آ جائے. بعض چیزوں کی طرف توجہ دھیان نہیں ہوتا تو بار بار بولو تاکہ اس کی طرف توجہ اور دھیان ہو جائے. نمبر 9 دقیق باتیں. دقیق بھی نہیں الفاظ میں یا تعبیر بدل بدل کر کے بار بار بولو تاکہ لوگوں کو دقیق یسیر ہو جائے, آسان ہو جائے. بعض باتیں دقیق ہوا کرتی, بار بار بولو گے تو سامعین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اسی کو ہو بہو الفاظ میں دہراؤ یا تعبیر بدل کر کے دہراؤ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. نمبر 10 ایک دسویں بات ترجمۃ الباب کے بارے میں سمجھ لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک تھا اہم بات کو 3 مرتبہ بولنا, لیکن اس میں کمی بیشی کی بھی گنجائش ہے. اہم باتیں عام طور پر 3 مرتبہ, لیکن ضرورت لگے تو 30 بار بولو, ضرورت وہ لگے تو 5 مرتبہ بولو, اور ضرورت نہ لگے تو 2 ہی مرتبہ میں اہم بات کو نمٹا دو. تو عام معمول مبارک اہم باتوں کو 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کا تھا, لیکن اس میں کمی بیشی کی بھی گنجائش ہے, کم زیادہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. جی دیکھیے روایت یہاں تعلیق لائے امام علی مقام, لیکن کتاب الشہادات میں بھی تفصیل یہ روایت ہے. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی گواہی کی مذمت بیان فرمانا چاہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضور بڑے گناہ کون سے, حضور ٹیک لگا کے جلوہ افروز تھے اور حضور نے وہ گناہ کبیرہ گنوا رہے تھے, شیر وغیرہ گنوائے, پھر ایک دم ٹیک مبارک چھوڑ کر کے حضور بیٹھ گئے سیدھے اور پھر فرمایا اللہ وقول الزور, جھوٹی گواہی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اتنی مرتبہ بولے, اتنی مرتبہ حضور بولے کہ صحابہ کہنے لگے کہ بس اب حضور خاموش ہو جاوے تو اچھا ہے. کتنی بار بولیں گے اللہ وقول الزور, اللہ وقول الزور, اللہ وقول الزور, بار بار بولیں. اور ایک ہی بات بار بار بولنے سے مشقت ہوتی ہے, تو حضور کی مشقت صحابہ کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کہنے لگے کہ ہم یہ آرزو کرنے لگے کاش کہ حضور اب چپ ہو جاوے, خاموش ہو جاوے, تاکہ حضور کو جو بار بار بولنے کی مشقت ہو رہی ہے وہ مشقت بند ہو جائے. تو اللہ وقول الزور, جھوٹی گواہی کی برائی مذمت لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے حضور نے بار بار اس کو دہرایا, بار بار دہرایا, فما زال یکررها, حضور برابر اس کو دہراتے رہے 3 سے بھی زیادہ مرتبہ. اس لیے کہ جھوٹی گواہی ہے نا, किसी का हक मार देती है। आप झूठी गवाही देंगे तो कोई माल किसी के जिम्मे लाजिम नहीं था, वो लाजिम हो जाएगा। किसी का हक था, वो हक छीन लिया जाएगा। इसीलिए झूठी गवाही का नुकसान बहुत खतरनाक है, उससे हुकूक लिबात तलफ होते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजम्मत लोगों के सामने बयान फरमाई। तो फमा जाल युकर्रिरुहा, ये है तर्जमतुल बाब से रब। तो बाज़ों ने उसका माना झूठी गवाही किया है, बाज़ों ने उसका माना झूठ का भी किया है। अला वकौलुज़्ज़ूर, झूठी बात से बचो, झूठी बात से बचो, हुज़ूर बार बार फरमा दे रहा है। और बाज़ों ने उसका माना किया है हक छोड़कर बातिल की तरफ माहिल होना, ये कौल ज़ूर कहलाता है। तो हुज़ूर ने उसको बार बार दोहराया। जब तक उस मजलिस मुबारक में हुजूर जलवा अफरोज थे, बार बार दोहराते रहे, यानी कि जिंदगी भर दोहराते रहे। जब तक उस मजलिस मुबारक में थे, बार बार हुजूर उसको दोहराते रहे। दूसरा इस्तिदलाल देखे, वकाल इब्न उमर कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तालिकन है, वदा के अंदर मौसूलन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलविदाई खुतबा दिया था हज के मौके पर, वहाँ ये रिवायत मौसूलन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, हल बल्लगतु, क्या अल्लाह के यहाँ से शरीयत लाकर मैंने पहुँचा नहीं दी? तीन मरतबा पूछा और तीनों मरतबा सहाबा ने कहा कि आपने पहुंचा दिया। चूंकि ये अजीम मामला था, अल्लाह के यहाँ से दीन लाकर के पहुंचा देना, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बार बार दोहराते रहे। इसीलिए अहम बात बार बार दोहराना चाहिए। जी حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نوم سے منقول ہے۔ یہ تمامہ ہے نا، یہ حضرت انس کے پوتے ہیں، پوتے جان دادا جان سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بولتے تو اس کا تین مرتبہ اعادہ فرماتے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تین مرتبہ حضور بات ارشاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھی۔ یہ ہو گیا ترجمت الباب سے ربط۔ اب آگے کا جملہ دیکھو، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم مجمع میں تشریف لاتے تو ان کے اوپر تین مرتبہ سلام کرتے تھے، سلام ان کو کرتے تو تین مرتبہ ان پر سلام کرتے تھے۔ دیکھیے، اب تین مرتبہ سلام کا مطلب سمجھو اچھی طریقے سے۔ کسی کے گھر جاؤ تو ایسے ہی نہیں گھس جانے کا، اجازت طلب کرنے کی، لیستأذنکم الذین، اجازت لینا لازم ہے، ایسے کسی کے گھر میں نہیں گھس جانے کا۔ اور سلام کرنے کو اجازت طلب کرنے کے قائم مقام بتلایا گیا ہے. سلام کرنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سلام کرتے تھے اجازت طلب کرنے کے واسطے, کہ بھائی کسی کے یہاں گئے کہا السلام علیکم, جواب مل گیا تو فبی, پھر تھوڑی دیر رک کر سلام, پھر تھوڑی دیر رک کر سلام. یہ تین مرتبہ کا سلام طلب اجازت کے لیے. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, انہوں نے دیکھ لیا حضور آ رہے ہیں تو گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے. حضور نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے دروازے سے پیچھے سے چپکے سے جواب دیا. پھر حضور نے سلام کیا, انہوں نے آہستہ سے جواب دیا. پھر حضور نے تیسری مرتبہ سلام کیا, انہوں نے آہستہ سے جواب دیا. تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہیں ملا, حضور واپس چلے جانے لگے. معلوم ہوا تینوں سلام سے مطلب اجازت, اندر سے اجازت نہیں ملی تو چلے. اب حضرت سعد دروازے کھول کے دوڑے پیچھے اور پیچھے سے حضور کا معائنہ کر لیا, حضور تشریف لائیے. میں گھر میں ہی تھا, دروازے کے پیچھے آپ کا سلام سن رہا تھا, لیکن سلام دعا ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ کی دعا مجھے تین مرتبہ ملے, اس لیے میں آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا. دیکھو صحابہ کیسے حریص تھے حضور کی دعا لینے کے معاملے کے اندر. تو حضور نے بھی بتکلف, انہوں نے کہا یہ تو حضور چلے گئے پھر ان کے گھر پر. ہم ہوتے تھے کہ چل جا نہیں آنے کا, تیرا آنگن تک آیا تھا نے تین بار سلام کیا نے دروازہ بھی نہیں کھولا نے جواب بھی نہیں دیا, جا آپ آج بھی نہیں آؤں گا تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا جا. اس طرح لوگ کہہ کر کے غصے ہو کے ناراض ہو جاتے, منہ چڑھا لیتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سلام کیا اجازت طلب کرنے کی غرض سے. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں پہلا سلام طلب اجازت کے لیے, دوسرا سلام گھر میں داخل ہونے کے لیے, اور تیسرا سلام واپسی کے لیے. اول سلام اجازت طلب کرنا, دوسرا سلام گھر میں داخل ہونے کے لیے, اور تیسرا سلام واپسی کے موقع. یہ ہیں تین سلام کا مطلب. نمبر تین, بڑا مجمع ہوئے تو بڑے مجمع سے اگر گزرنا ہوئے تو بڑے مجمع کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہاں سلام دیا, پھر آگے چلے مجمع کے وسط میں پہنچے دوسرا سلام کیا, مجمع کی انتہا پر پہنچے تیسرا سلام کیا, تاکہ پورے مجمع کو سلام کا فیض پہنچ جائے. تو بڑا طویل مجمع بیٹھا ہو وہیں سے گزر رہے ہیں تو مجمع کی ابتدائی حصے کو بھی سلام, وسط حصے کو بھی سلام, اور انتہائی حصے کو بھی سلام, تاکہ پورے مجمع کو سلام ہو جائے. یہ ہیں تین مرتبہ سلام کا مطلب. نمبر چار, چوتھا مطلب سمجھو, کسی مجمع میں جاوے تو وہاں جا کر شروع میں سلام, درمیان میں سلام, اخیر میں سلام, تاکہ سب کو سلام ہو جاوے. اگرچہ اس مطلب کو غلط بھی کہا گیا ہے. پانچواں مطلب بھی سمجھو, تین مرتبہ سلام کا, کسی بڑے مجمع میں گئے تو جاتے ہی پہلے دائنی طرف سلام, سامنے سلام, بائیں طرف سلام, تین جانب پہ الگ الگ سلام, دائیں بائیں سامنے, تاکہ تمام جہات میں سلام پہنچ جائے. یہ سب الگ الگ جو ہے توجیہات کی گئی ہے, لیکن اول توجیہ ہی زیادہ دل لگتی ہے. فسلم عليهم ثلاثا فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سلام کرتے تھے. دیکھو ایک ہی بات حضور نے تین مرتبہ کر دی سلام والی, یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے رب. جی پیچھے روایت ہو چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے جو ہم نے کیا. فأدرکنا, حضور ہم تک پہنچ گئے, ہم کو پا لیا. گویا صحابہ آگے پہنچ گئے اور حضور بعد میں تشریف لائے اور ہمارے اوپر نماز کا فکر سوار ہو گیا تھا. نماز ہمارے اوپر چھا گئی تھی عصر کی, کہ تاخیر ہو گئی تھی کہیں قضا نہ ہو جائے, اس لیے ڈکر کے جلدی پڑھو جلدی پڑھو. اور ہم لوگ وضو کر رہے تھے, ہم ہمارے پیروں کو مسا کر رہے تھے. غسل خفیف کا ترجمہ وہاں کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر ہی بلند آواز سے پکارا وَيْلُ لِلْعَاقِبِ مِنَ النَّارِ, دو یا تین مرتبہ یہ مبارک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. اس سے ثابت ہو گیا کہ اہم ترین بات دو یا تین مرتبہ بول سکتے ہیں, چونکہ ایڑیاں خشک نظر آ رہی تھی چمکتی ہوئی, اس لیے حضور نے توجہ دلائی کہ بھائی ایڑیاں خشک مت رکھو ورنہ وضو ناقص رہے گا, جہنم میں جاؤ گے, دھیان سے وضو کرو. اسی لیے حضور نے تین مرتبہ فرمایا ویل للعاقب من النار. چلو نیا ترجمۃ الباب لا رہے ہیں. مرد اپنی باندی اور اپنی بیوی, ان کے لیے بھی تعلیم تعلم کا اہتمام کرے. سنو مولویو, مرد اپنی باندی اور زوجہ محترمہ ان کے لیے بھی تعلیم تعلم کا اہتمام کرے, یہ بہت ضروری ہے. ورنہ مولانا صاحب کی بیوی ہے بیچاری کو تحیات نہیں آتی, اسی لیے تعلیم تعلم کا اہتمام کرے. ارے اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری اس کی میٹھی باتیں سنی ہوگی, بچپنا کیسے گزرا, جوانی کیسی رہی, میرا اول خیال تمہارے دل میں کب آیا تھا, کیا کیا سنتے ہیں بیٹھ کر کے. تو کم از کم کبھی یہ بھی تو سن لو کہ چل پیاری دعائے قنوت سنا دے, چل التحیات سنا دے, چل قرآن کی صورتیں سنا دے, یاسین سنا دے, کبھی یہ بھی تو سن لو. گھر والوں کے لیے بھی تعلیم تعلم کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اس ترجمۃ الباب سے امام ہم کو سبق دینا چاہتے ہیں. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب پر فرماتے تھے, بڑی اہم بات فرمائی, کہ طلبہ بھی اس پر عمل کرنے میں بڑے کوتاہ ہے, بڑے کوتاہی کرتے ہیں. آپ تعطیلات میں گھر جاتے ہیں تو والدین, بھائی بہن, قریبی رشتہ دار, ان میں سے بہت سوں کو کلمے یاد نہیں ہیں, نماز کے بنیادی ارکان وضو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے, ضروری صورتیں ان کو قرآن کی یاد نہیں ہوتی, قرآن ان کا صحیح نہیں ہوتا. تو آپ چھٹیوں میں گھر پر رہ کر کے گھر والوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کرو, یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ تعطیلات میں امی کے ہاتھ میں یہ آئٹم کھائی, بہن کے ہاتھ سے بھولا آئٹم کھائی, چچی کے یہاں دعوت کھانے گئے, نانی کے یہاں ممانی کے یہاں بس دعوتیں کھاتے بھی ہیں, پوری تعطیلات میں دعوتیں بکنگ ہے. یہ نہیں, کچھ تعلیم تعلم کا بھی اہتمام کرو. تو یہ طلبہ کے اندر بڑی کوتاہی کا معاملہ ہے. اور جو شادی شدہ ہے وہ زوجہ محترمہ کی تعلیم تعلم کا اہتمام کرے کہ بھائی مولانا کو بیوی نہیں ملی عالمہ, تب بیچاری ملی جاہلہ, تو پھر اس کو پڑھاؤ دین کی بنیادی باتیں سکھاؤ, اور سکھا کر کے اس کو جو ہے دین کی تعلیم دو. یہ اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب نے شادی کے بعد پہلے اہلیہ کو پڑھایا, خالہ جان کو پڑھایا, حافظہ بنایا پہلے, پھر اس کے بعد خالہ جان تمام بیٹے بیٹیوں کی معلمہ بنی, تمام سب بیٹے بیٹی خالہ جان سے حافظ بنے, بلکہ ابتدائی کتابیں پڑھا دی پہلے خالہ جان نے, تو پھر بچوں کو گھر پہ ابتدائی کتابیں بھی خالہ جان پڑھا دی, پھر دارالعلوم میں داخلے ہو گئے. حد تو تب ہو گئی کہ جب بہو آئی پہلی تو بہو کو بھی کہہ دیا کہ تجھے کام ابھی کم کرنا ہے, سب کاموں کی سیٹنگ ہے گھر میں, حفظ کرو پہلے. خالہ جان نے پہلے بہو کو حافظہ بنایا. یہ اہتمام ہونا چاہیے گھروں کے اندر تعلیم تعلم کا. تو یہ ہے کہ بابو تعلیم الرجولی امتہ و اہلہ. اچھا, امام نے لفظ امت مقدم کیا, اس میں بڑی گہرائی ہے کہ عام متن لوگ باندیوں سے صرف کام ہی کرواتے ہیں, گھریلو کام کاج, لیکن باندی کو بھی تعلیم دو. اگر باندی کو تعلیم دینا اہم ہے تو بیوی کو تعلیم دینا بدرج اولا اہم ہے. اسی لیے کہ باندی بھی من وجہن بیوی ہے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو باندی کی تعلیم کی اہمیت بتلا کر کے امام علی مقام بیوی کی تعلیم اور زیادہ اہم ہے, اس کی طرف اشارہ کریں. اور یہ کہ باندھی سے تم صرف کام مت کراؤ, ان کی بھی تعلیم کا اہتمام کرو. اس سے آج کے زمانے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ گھر میں جو خادمائیں کام والی آپ آتی ہے ان کی بھی تعلیم تعلم کا اہتمام ہونا چاہیے. کہ بھائی ایک خادمہ بیچاری سالہاں سال سے ہمارے یہاں کام کرنے آتی ہے, ہم صرف کام کرواتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, کبھی اس کو پڑھانے کی ہم نے فکر نہیں کی کہ کل میں بیچاری کو یاد ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے, ضروری صورتیں یاد کر لے, اس کا اہتمام کرو. بلکہ اس سے ایک قدم آگے بہت سے خدام بیچارے دارالعلوم میں جامعات میں ہوتے ہیں, بڑے بڑے مدرسوں میں 40 سال 50 سال وہ ہمارے مدرسوں میں کوئی جھاڑو دینے کی خدمت کر رہا ہے, کوئی برتن دھونے کی خدمت کر رہا ہے, کوئی پکانے کی خدمت کر رہا ہے. تو کبھی ان کی تعلیم کر بھی تو مدرسے والے توجہ دے. دنیا بھر سے طلبہ آتے ہیں, پڑھ کے جاتے ہیں, تو یہ خدامین 50-50 سال خدمت میں لگا دیتے ہیں, ان کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بھائی تو پکاتا ہے تھوڑا پڑھ بھی لے, ساتھ میں علم بھی حاصل کر لے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ ہے ترجمۃ الباب کا خلاصہ. اب مقاصد سمجھو. نمبر ایک, درس کا حلقہ دو طریقے کا ہوتا ہے, تعلیمی سلسلہ نہیں, تعلیمی سلسلہ دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک, باقاعدہ حل کرے درس، جیسے یہ ہمارا باقاعدہ حل کرے درس ہے، یہ ایک جو ہے سمجھو کہ منظم حل کرے درس ہے باقاعدہ، یہ ایک تعلیم کا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے باقاعدہ اہتمام کر کے تعلیم کے لیے درس حلقہ حلقہ درس منعقد ہوتا ہے، اسی طرح غیر رسمی تعلیم کا بھی اہتمام کرو، غیر رسمی تعلیم کا بھی اہتمام کرو. بھائی باقاعدہ حلقہ درس نہیں تو راستے میں چلتے چلتے کسی کو صورت یاد کرا دی، کسی کو مسئلہ سکھا دیا، کسی کو کلمہ یاد کرا دیا، کسی کو مسنون دعا یاد کرا دی، غیر بلا اہتمام حلقے درس قائم کیے بغیر بھی تو آپ تعلیم دے سکتے ہو. تو اس کے اس بات اور اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. اس میں بعض تبلیغی احباب بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ کرائے کے رکشے میں بیٹھتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، تو ابھی وہ ڈرائیور پتہ چلا مسلمان ہے تو وہاں تعلیم چالو کر دیتے ہیں، بھائی میرا کلمہ سن لے نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. اپنا کلمہ سنانا نہیں ہے، اس کا سننا مقصود ہے. ڈائریکٹ اس کو کہہ رہے کہ چل کلمہ سنا، تو گھوڑے کے بجائے آپ کو چابک مارے گا. گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر کے اگر آپ کہے کہ بھائی کلمہ سنا، آپ کو چابک مارے گا. آپ کیوں کہ بھائی میرا کلمہ سن لے نہیں بھائی، تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہوا. تو اب غیر منظم حلقہ تعلیم ہو گیا کہ راستے میں کوئی مل گیا، چلتے چلتے کلمہ سکھا دیا، صورت سکھا دی، کوئی مسئلہ اس کو بتلا دیا، یہ اہتمام ہونا چاہیے. تو تعلیم دو طرز سے، ایک منظم حلقہ درس اور غیر رسمی جہاں موقع ملا وہاں پر دین کی تعلیم دے دو، ایک مقصد. دوسرا مقصد کیا؟ جیسا موقع ملے اہل و عیال کو دینی تعلیم دینی چاہیے. اب مثلا دسترخوان بچھ گیا گھر میں، سب کھانے بیٹھ رہے ہیں، ارے بھائی رک جاؤ ذرا، کھانے کے آداب چلو ہو جاوے، ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھ کے کھاوے، دائیں ہاتھ سے کھاوے، کتنا اچھا ہو گیا کہ بھائی سنڈے ہیں، سب رشتے دار گھر والے ساتھ میں جمع ہو کے کھاتے ہیں، تو بھائی بیٹھے تو سب دو منٹ کا حلقہ ہو جائے، کھانے کے آداب کا مذاکرہ ہو جائے، پھر کھانا شروع کرے. کیونکہ تھوڑا ہی کہ بھائی پورے رشتے دار سب بچے گھر آج اتوار کو جمع ہوئے، یہ آئٹم بنی، وہ آئٹم بنی، ہاں ہوئی کر کے کھا پی کے الگ ہو گئے. دو چار منٹ بھی ایک تعلیمی حلقہ کر لو، سنت بیان ہو گیا، تحیات کا مذاکرہ ہو گیا. تو جیسے موقع ملے اپنے اہل خانہ کو تعلیم دین کی کرو. نمبر تین، حدیث شریف جو استدلال میں امام لائے ہیں اس میں باندی کی تعلیم کو امام نے بیان کیا، یعنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کی تعلیم کو بیان کیا، وہ حدیث لائے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ. تو جب باندی کی تعلیم کی اہمیت ہے تو باندی سے زیادہ اہم تو بیوی ہے، تو بیوی کے لیے بھی تعلیم کی اہمیت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی آدمی دین کی تعلیم دے وے، کہ زیادہ عام ہو جاتا ہے. حدیث میں باندی کی تعلیم، تو باندی کی تعلیم کے نیچے کا درجہ وہ سیکنڈ بیوی کہلاتی، دوسرے درجے کی بیوی باندی. تو جو اصل بیوی ہے اس کے لیے تو تعلیم کی کتنی اہمیت ہوگی اندازہ لگاؤ. چوتھا مقصد سمجھو کہ انسان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جن کی طرف سے آپ کو کوئی سلوک ملتا ہو ان کے ساتھ آپ دینی سلوک کا برتاؤ کریں. بیوی اور باندھی آپ کے اوپر دنیاوی سلوک اور احسان کرے گی، خدمت کرے گی، راحت پہنچائے گی، تو آپ دینی سلوک کرو نا، اس کو علم دو نا، وہ آپ کو پکا کے کھلاوے، آپ کی خدمت کرے، کپڑے دھوئے، تو آپ اس کو علم دو، اس کو جو ہے دین سکھاؤ، اس کو آپ اس کے ساتھ دینی اس میں سلوک کرو، یہ ہونا چاہیے بھائی. تو بہرحال آدمی اپنی باندھی اور بیوی کے لیے علم کا اہتمام کرے. جی ذرا یہ راوی ہے نا محاربی عبد الرحمن ابن محمد ابن زیاد، ان کی صرف دو روایت پوری الجامع الصحیح ہے، پوری کتاب میں ان سے دو روایت امام علی مقام نے لی ہے. بعض لوگوں نے غلط فہمی میں المحاربی کو البخاری سمجھ لیا ہے، اور پرانے زمانے میں کتابت کا جو الٹ سلٹ میں ایک طرز تھا، تو محاربی اگر ذرا ادھر ادھر لکھے تو بخاری ہی پڑھا جائے، تو بعضوں نے ان کو بخاری سمجھا ہے، وہ غلط ہے. ایک بات، محاربی کے استاد ہیں صالح ابن حیان، اصل میں کیا ہے صالح ابن مسلم ابن حیان، صالح ابن مسلم ابن حیان، ان کے پر دادا حیان ہیں، لیکن بیچ میں دونوں واسطے اڑا کے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں صالح ابن حیان. برابر سمجھ میں آیا؟ آگے سمجھو خاص بات ان کے بارے میں، ان کو صالح ابن حی بھی کہتے ہیں، خاندانی نسبت کی بنیاد پر ان کو کیا کہتے ہیں؟ صالح ابن حی. امام بخاری کتاب الجہاد میں اور کتاب الانبیاء میں جہاں ان کی سند سے روایت لائے ہیں، وہاں صالح ابن حی نام نقل کیا ہے، یہاں حیان لائے اور وہاں صالح ابن حی لائے، کتاب الجہاد میں اور کتاب الانبیاء. اس لیے یاد رکھنا یہ دو الگ آدمی نہیں ہیں، کہ یہی صالح ابن مسلم ابن حیان ہے، لیکن بعض مرتبہ ان کو یہاں کتاب العلم صالح ابن حیان کا اور وہاں کتاب الجہاد میں اور کتاب الانبیاء میں صالح ابن حی کہا ہے، تو یہ غلط فہمی نہ ہوئے، یہ دھیان رہے. چلو، اب یہ جو ہے نا ابو بردہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں، اسی لیے ان ابی ہی کا مطلب ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت الجامع الصحیح میں 7 جگہ آئی ہے، یاد رکھنا. چلو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجرانی، تین قسم کے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا، تین قسم کے لوگوں کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب کے لوگ، اب سمجھ لو اچھی طرح، اہل کتاب کون؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر تورات اور انجیل جن کو دی گئی وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، جبکہ دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ انجیل کے حاملین متبعین عیسیٰ وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. ہو گئے دو پر، اہل تورات کو بھی اہل کتاب، اہل انجیل کو بھی اہل کتاب، پہلا قول. دوسرا قول صرف اہل انجیل. وہ دوسرے قول والوں کی دلیل کیا ہے کہ انجیل نے آگے تورات کو منسوخ کر دیا تھا، اس لیے صرف اہل انجیل اہل کتاب کہلائیں گے. تو دوسرے قول والوں کی دلیل ہے. پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھو کہ فضیلت کون سے اہل کتاب کو ہے. ڈبل اجر والی جو فضیلت آ رہی نا، کون سے اہل کتاب کو؟ پہلا قول سمجھو، وہ اہل کتاب جن کو اپنے نبیوں کی تعلیم پہنچی تحریف اور تبدیلی کے بغیر، وہ اس کے اوپر عمل پیرا رہے. نبیوں کی مبارک تعلیم ان کو پہنچی اور تحریف اور تبدیل کے بغیر وہ اس پر عمل کرتے رہے، ان کو یہ فضیلت ہے. گویا اس قول کے مطابق جنہوں نے تحریف تبدیلی والی شریعت پر عمل کیا ان کو یہ فضیلت نہیں ہے. دوسرا قول سمجھو، عموم مراد ہے، کوئی بھی اہل کتاب چاہے تعریف تبدیل پر عمل کرنے والے یا یہ کہ مکمل آسمانی وحی کے مطابق عمل کرنے والے، چونکہ بہت سے وہ رہے کہ جنہوں نے آسمانی باتیں تحریف تبدیل والی باتیں سب خلط ملت پر عمل کیا، اور بعض وہ جنہوں نے خالص آسمانی باتوں پر عمل کیا. تو بعضوں نے دونوں قسم کو مراد لیا ہے فضیلت کے اندر، عموم رکھا عموم فضیلت کے واسطے. کہ ایک آدمی اہل کتاب کا، آمن بنبیہ، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک آدمی کتابی ہوتا ہے نا، اس کا ایمان لانا کافر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. کیا وجہ؟ اسی لیے کہ کافر تو پہلے کسی نبی کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ کتابی تو پہلے کسی نبی کو مانتا تھا، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا تھا. اب اس شریعت پر عمل چھوڑ کر کے آخری نبی کی شریعت پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی. کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، شرع موسوی پر عمل کرتا تھا، شرع موسوی کو برحق سمجھتا تھا، اسی کے مطابق عمل کرتا تھا. اب اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے شرع محمدی پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل ترین کام ہوا کرتا تھا. اس لیے یہ کتابی جو ایمان لایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اس میں ایک دوسری باریک بات سمجھو، جب یہ کتابی پچھلی شریعت پر ایمان رکھے ہوئے تھا تو اس وقت اس کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا، لیکن مجمل تھا. اور اب جب شرع محمدی پر ایمان لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان تفصیلی اور تعینی ہو جائے گا. بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن اچھی طرح سمجھو. یہ کتابی جب پچھلے شریعت پر عمل کر رہا تھا اور کسی اور نبی کی نبوت پر ایمان لائے ہوا تھا، تب اس کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اجمالی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی شریعت پر ایمان لایا، تب اس کا ایمان ہو گیا تفصیلی اور تعینی. کیسے؟ وہ سمجھو کہ جب مثلا وہ کسی پچھلے نبی کے اوپر ایمان رکھتا تھا حضرت موسیٰ پر، تو چونکہ ہر نبی نے آخری نبی کی بشارت دی ہے، تورات میں تو بہت جگہوں پر حضور کی بشارتیں ہیں، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا تو تورات کی بشارت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا تھا ضمناً، لیکن بس اتنا کہ بھئی تورات میں تذکرہ ہے کہ کوئی آخری نبی محمد آنے والے ہیں، بس اتنا وہ مجمل ایمان رکھتا تھا. اب جب وہ شرع محمدی پر ایمان لائے تو اب اس کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ہو گیا؟ تفصیلی اور تعینی. تو یہ فرق ملحوظ رکھنا اچھی طرح. ایک ہو گیا نمبر دو، والعبد المملوک، وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہوئے، اذا ادا حق اللہ وحق موالیہ، جب وہ غلام اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے دنیاوی مالکوں کا، تو اس کو بھی ڈبل بدلہ دیا جائے گا، ڈبل ثواب دیا جائے گا. بھائی غلام اللہ کا حق ادا کرے یعنی نماز پڑھے، فرائض ادا کرے، ایمان لائے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مالک ہے یا متعدد مالک ہے ان کی خدمت بھی کرے، کتنا مشکل کام کر رہا ہے آپ اندازہ لگاؤ یہ غلام. اسی لیے آپ نے نور الاضاءۃ شریف میں ایک مسئلہ پڑھا ہے، الآزار المبیحہ لترک الجماعہ، جن آزار کی بنیاد پر آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، ان میں جماعت کی نماز، اس میں ایک عذر یہ ہے کہ کسی غلام باندھی اس کا آقا کام پر بھیجیں، وہ بیچارہ کہاں جو ہے نماز با جماعت کا اہتمام کر پائے گا، کہیں بھی وہ فرض پڑھ لے تو آقا کی بھی خدمت کرنی اور اللہ کا فریضہ بھی ادا کرنا، دو دو کام، مشکل کام، تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا کرتے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے یہ غلام کی فضیلت اتنی اچھی ہے کہ مجھے میری ماں کی خدمت اور دوسرے جماعت کی نماز وغیرہ جہاد میں جانے کا عذر نہ ہوتا، تو میری تمنا تھی کہ میں غلام بن کے زندگی گزاروں اور اللہ کا حق بھی ادا کروں، بندوں کا حق بھی ادا کروں اور ڈبل ثواب کماؤں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لیکن کیا کروں، امی کی خدمت ذمے میں ہے، غلام بن جاؤں گا تو امی کی خدمت کیسے کروں گا، غلام بن جاؤں گا تو جہاد میں نہیں جا سکوں گا، آقا اجازت دیوے نہ دیوے، اس وجہ سے، ورنہ میری آرزو تھی کہ میں کسی کا غلام بن کر زندگی گزاروں، اللہ کا حق بھی ادا کروں، مالک کا حق بھی ادا کروں اور ڈبل اجر کماؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔